فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.
رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب شهادة مولا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام، مولا کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہیں. بہت سے مومنین ملتمسین دعا ہیں، اور بالخصوص مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، أيها السجاد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي عجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. دلوں کو جنت البقیع لے کر چلے، شکستہ قبر مولا سید السجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. ایک اور بار ظہور امام کے لیے، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل.
اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. صلوات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
ایک اور گزارش یہ کہ چونکہ آج اختتام مجلس میں تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت ہوگی، لہذا ابتدائے مجلس میں مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور بالخصوص ہمارے ایک عزیز ہیں جن کے والد محترم نجف اشرف میں مقیم ہیں، وہ شدید علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، کل ایک بچے کے لیے فرات علی جن کا نام ہے، دعائے صحت کی گزارش کی گئی تھی. بہت سے مومنین کمنٹس میں دعائیں لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مریضوں کے لیے دعا کی جائے. تو تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے بھی انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ میوجیب کا ورد بھی کر لیجئے گا. اختتام مجلس میں تابوت کی زیارت ہے, وہاں دعا کا تفصیلی موقع میسر نہیں آ سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مجلس شہادت ابو الحسن علی ابن الحسین زین العابدین سید السائدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام و آلاف التحیت و ثناء. لہذا آج جو عشرے کا موضوع صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے تھا, تبرکن و تیمنن ایک اشارہ تو آ سکے گا, لیکن بہت سے سامعین ہو سکتا ہے کہ آج کی حد تک ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہو. لہذا امام چہرم کی حیات طیبہ کا ایک اجمالی خاکہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دادا ہے مولا کے, اور امیر المومنین ہی کی حیات ظاہری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, یعنی سن 38 ہجری 15 جمادی الاول جو بر صغیر میں ولادت کی معروف تاریخ ہے, یا 5 شعبان المعظم کے جو ایران اور عراق میں زیادہ معروف تاریخ ہے. تو امیر المومنین نے امام حسین کے اس فرزند کو اپنی آغوش میں پالا ہے, لیکن 3 برس ہی کے سن میں آپ اپنے جد اعلیٰ مولا علی مرتضیٰ سے جدا ہو گئے. فرق اقدس شکافتہ دیکھا اور مولا کی شہادت ہوئی. پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو امام سید الساجدین کے تایا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں, کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی دختر فاطمہ بنت حسن زوجہ امام زین العابدین علیہ السلام کی, جن کے لیے کتاب الکافی میں روایت موجود ہے کہ کانا صدیقہ, وہ ایسی صدیقہ تھیں کہ لم تدرک فی آل الحسن امراۃ مثلہا, کہ حسنی سادات میں ان جیسی با عظمت کوئی خاتون تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. صاحب کرامت بی بی ہیں فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا, صاحب کرامت بی بی ہیں. کتاب الکافی ہی کی روایت ہے کہ بی بی گزر رہی تھی ایک مقام سے کہ کچی دیوار کے پاس سے وہ دیوار گرنے لگی, اور بی بی نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لا وحق المصطفیٰ. اس دیوار سے کہا کہ نہیں, مصطفیٰ کے حق کا واسطہ, ما اذن اللہ یا ما اذن اللہ لک فی السکوت, اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یعنی اللہ اکبر یکون فیکون کی مظہریت کا اعلان ہے. کہ بی بی نے اشارہ کیا کہ اے دیوار, اللہ نے ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ میں حضرت فاطمہ بنت حسن جو زوجہ امام زین العابدین علیہ السلام کی, ان کی عظمت و کرامت عرض کر رہا ہوں. اور پھر روایت میں کہ فبقیہ معلقن فی الجو, وہ فضا میں معلق رہی دیوار, حتی جازت ہو, یہاں تک کہ بی بی وہاں سے گزر گئی. کیا شان خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کی, کبھی فاطمہ بنت حسن اشارہ کرے تو گرتی ہوئی دیوار رک جاتی ہے, اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت حسن تشریف لائیں تو دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے.
نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات,
اللہم
محمد.
اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جن کی والدہ ہیں فاطمہ بنت حسن, کہ تصدق بھی انہا بے مئت دینار, کہ میرے بابا نے اس واقعے کے بعد 100 سونے کے سکے والدہ کی طرف سے صدقے میں دیے, کہ جو خود اس بات کا اعلان ہے کہ اگرچہ کہ وہ جو ہم نے عرض کیا کہ کن فیکون کی مظہریت کا ایک اظہار ہو رہا تھا وہاں پر, لیکن اس کے باوجود بھی سونے کے سکے صدقے میں دے کر اس بات کی تعلیم ہمیں دی گئی کہ دیکھو وہ جو تمہیں اپنے طور پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اسے انجام دینا ہے, صدقہ رفع بلا کرتا ہے, مومنین ماشاءاللہ اس کے عادی ہیں. اچھا, یہیں سے ایک سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے امامت کو نسل امام حسین میں کیوں رکھا. یہ ایک بڑا سوال ہے, حتیٰ ہے کہ ایک اعتراض کی صورت میں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ نسل امام حسین علیہ السلام سے تو امام مانتے ہیں لیکن نسل حسن سے امام نہیں مانتے. تو روایات میں آیا ہے کہ یہ کربلا کی قربانی کا خاص فضل تھا, امام حسین علیہ السلام پر, اور خود امالی شیخ طوسی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلے, اللہ عز و جل نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کے عوض کچھ خاص مقامات عطا کیے, کہ انجال الامامت فی ذریت, ان میں سے ایک مقام یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے امامت کو نسل امام حسین علیہ السلام میں رکھا ہے, والشفاء فی تربتہ, اور اللہ عز و جل نے تربت حسین میں شفا کو رکھا ہے, واجابت الدعاء عند قبرہ, اور اللہ عز و جل نے دعا کی قبولیت کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس رکھا ہے, ولا تعد ایام زائرہ جاء و راجعا من عمرہ, اور امام حسین علیہ السلام کے زائر کا یہ مقام رکھا ہے کہ جب وہ جاتا ہے زیارت کے لیے اور پلٹ کر واپس آتا ہے تو اتنے ایام اس کی عمر میں شمار ہی نہیں ہوتے. یہ خاص مقام ہے کہ جو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا, تو آپ غور فرمائیے گا کہ یہ خاص فضل ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کی نسل میں امامت ہے. لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو اعتراض اگر کیا جائے کہ بھائی نسل امام حسن علیہ السلام میں امامت کیوں نہیں آگے بڑھی, تو امام حسین کے فرزند علی بن حسین, ان کا ازدواج ہوا ہے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی دختر فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کے ساتھ, تو نہ آل حسین میں کوئی سجاد جیسا تھا اور نہ آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسی خاتون تھی. تو آل حسین میں بھی مولا سید سجاد ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں, آل حسن میں بی بی فاطمہ بنت حسن ایک خاص مقام رکھتی ہیں, تو یہ نورانی ازدواج کا نتیجہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. تو بتائیے گا کہ امام باقر علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے نور حسن اور نور حسین دوبارہ مل جاتا ہے امامت میں, یعنی فرزند امام زین العابدین علیہ السلام ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام کے وجود اثر میں نور امام حسن بھی ہے, نور امام حسین بھی ہے. گویا کہا جا سکتا ہے کہ امام زین العابدین کے بعد جو نسل امامت آگے بڑھی ہے وہ حسنی نور بھی ہے اور حسینی خون بھی ہے. لہذا مولا کا ایک لقب, خود امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب آدم آل محمد بھی ہے. یہ بعض مومنین بھی اس سے واقف نہیں کہ آدم آل محمد خاص امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ عرض کرتا ہوں, مل کے اور صلوات بھیجئے گا مولا کی ذات اقدس پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اس لیے کہ جب مولا حسین علیہ السلام, غور فرمائیے گا آدم آل محمد کا تعلق کہ آل محمد کے آدم, اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام حفاظت اسلام کے لیے کربلا محلہ میں تشریف لائے تو کم از کم 72 ساتھی تو انہیں مل گئے تھے, لیکن سید الساجدین علیہ السلام نے اس وقت ذمہ داری سنبھال لی ہے جب چند خواتین اور ایک کم سن فرزند کے سوا کوئی تھا ہی نہیں, کوئی نہیں تھا. اور پھر مقصد کو بھی اس طرح بچایا کہ دین بھی رہ جائے اور دین والے بھی رہ جائیں. بعض مرتبہ ہم بھی کسی کھوکھلی جذباتیت میں آ کر کچھ نعرے تو لگا دیتے ہیں, لیکن آئمہ علیہ السلام کا مستقل روش آپ دیکھیے گا, انہوں نے دین والوں کی جان مال عزت و ناموس کی بے پناہ حفاظت فرمائی, اس وقت تک معرض خطر میں نہیں ڈالا نہ اپنے آپ کو نہ دینداروں کو, کہ جب تک مثلا بیعت کا مطالبہ نہ کر لیا گیا کہ جہاں اصل دین مسخ ہو جائے, ورنہ آئمہ علیہ السلام معمولاً کنفرنٹیشن میں نہیں گئے, ڈائریکٹلی تقیہ بھی سکھلایا اور اس بات کی بھی تعلیم فرمائی کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ زندگی گزارو. تو امام زین العابدین علیہ السلام, ان کے ساتھ تو فقط چند خواتین, ایک کم سن فرزند امام محمد باقر علیہ السلام, ان کے علاوہ رہ کون گیا تھا؟ تو گویا یزید کا تو منصوبہ یہ تھا کہ نسل آل محمد کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ انا آتینا کل کوثر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے, ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, تم اپنا مکر کرتے ہو اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ چاہے تو فرعون کے دربار میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے. تو آج دنیا کے گوشے گوشے میں جو نسل رسول ہے اور سادات کرام کا سلسلہ ہے, وہ کرم ہے انہی وجود امام زین العابدین علیہ السلام کا. تو آدم علیہ السلام سے بشریت چلی ہے, آل محمد فقط چند تعداد میں رہ گئے تھے, نسل آل محمد گویا کربلا کے بعد پھر سے چلی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے سے. لہذا مولا کا لقب ہے آدم آل محمد, سبحان اللہ, آل محمد کے آدم. یہ صدقہ ہے انہیں محافظ اسلام کا جنہوں نے مصائب بھی برداشت کیے اور پھر اتنی بڑی قوم کو بھی بچایا اور اپنا عظیم مذہب بھی بچایا. یہ آج کے لیے درس ہے بہت بڑا. اور اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ امویت آکے دیکھے کہ انا آتینا کل کوثر کہتے کسے ہیں، جن کی نسل میں ایک بھی باقی رہنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کی نسل میں آج کتنے ہیں دنیا بھر میں؟
سبحان اللہ.
اب اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو آدم آل محمد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ بلکہ میں تو یہ کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل طوفان نوح میں تباہ ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام آدم ثانی قرار پائے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جو نسل چھوڑی اس پر تو کسی طوفان اور سیلاب کا بھی کوئی زور نہ چل سکا. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے.
نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
محمد وعجل فرجهم.
کیونکہ امام سجاد علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام کے پدر ہیں، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے کیونکہ حسین و منی وانا من حسین، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے، آدم آل محمد ہے. کیا کہنا امام سجاد علیہ السلام کہ جن کی زندگی کی ہر شے کمال اور معراج پر ہے. ماں شہزادی اعظم تھی، کیونکہ مولا کی والدہ کے حالات مختلف مجالس اور محافل میں اب بیان ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں گیا بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی پر، کہ 10 دن کے اندر مولا کی ولادت کے 10 دن کے ساتھ ہی بی بی کی وفات ہو گئی تھی، اور بہت ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات بھی علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے لکھی ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہتمام کیا، وہ آپ اردو کتابوں میں بھی اویلیبل ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال ماں شہزادی عجم ہے، ایران کی شہزادی ہیں، باپ سردار جنت ہے، خود آدم آل محمد ہے، سجدہ زینت ساجدین ہے، عبادت رونق عابدین ہے،
سبحان اللہ،
کتاب زبور آل محمد ہے، صحیفہ انجیل اہل بیت ہے، اور آپ کی خاموشی مرضی پروردگار ہے، اور آپ کا تکلم آپ فاتح دربار و بازار ہیں.
نعرہ حیدری محمد
وآل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد وآل
محمد وعجل فرجهم.
تو امام زین العابدین علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ ایجاد فرمائی، یعنی ایجاد فرمائی کا مطلب کیا، یعنی خاک شفا کی تسبیح پہلی مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بنائی، اس سے پہلے معصومہ عالم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی زندگی میں تسبیح کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن وہ قبر حضرت حمزہ کی خاک تھی. امام زین العابدین علیہ السلام نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی، آج جو ہر گھر میں سنت ہے. اپنے دور میں حضرت حمزہ سید الشہداء تھے، تو دادی نے قبر حضرت حمزہ کی تسبیح بنائی، اور پھر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، تو مولا نے ان کے خاک کی تسبیح بنائی، اور فرمایا کہ اس خاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پر تسبیح پڑھنے والا، سبحان اللہ، اس پر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جائے تو تسبیح کے دانے خود ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا، اس خاک میں خون حسین جذب ہو جائے، اس کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر. چنانچہ ایک بار آپ کے دست مبارک میں تسبیح تھی، اور آپ محو گفتگو تھے، اور درمیان گفتگو تسبیح کے دانوں کو گردش دیتے جاتے تھے، تو کسی نے ٹوک کر کہا کہ آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے خاک خبر ہوگی اس خاک کی، یہ خاک شفا تو خود تسبیح پروردگار کر رہی ہے. مجھے افتخار عارف صاحب کے چند مصرے بہت میرے دل سے قریب ہیں، جس میں انہوں نے خاک شفا کا بات میں ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، اور مدینے میں بنا کربلا رکھی گئی تھی، پوری تاریخ ہے اس میں، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنا کربلا رکھی گئی تھی، اور حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی.
نعرہ حیدری،
وہی بنیاد ہے, وہی تو حضور نے گریہ فرمایا ہے, سنت رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا, ہم تو اہل سنت علماء کے ساتھ مختلف میڈیا فورمز پر ہوتے ہیں, ہم نے خود ان سے, ہم تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں, انہوں نے ان حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ امام حسین کو دیکھ کر گریہ شروع کیا. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی اور مدینے میں بنا کربلا رکھی گئی تھی. سید کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا کربلا سے رب اس سے بہتر کم سے کم میں نے شعر نہیں دیکھا کوئی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی, بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں, سو زاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. اس خاک شفا کو جو رواج بخشا ہے, میں بس یوں ہوتا نا پوائنٹرز امام کی زوجہ کے حوالے سے, کیونکہ خاص طور پر نسل امام حسن نسل امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ایک تعلق تھا, لہذا میں نے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ خود خاک شفا اور اس تسبیح کی بنیاد رکھی میرے مولا زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ خود سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی سجدہ گاہ کا رواج تھا. یہ آپ کو مختلف اسلامی حدیثوں میں تذکرہ مل جائے گا, آج وقت نہیں ہے. اور پھر بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر تو ابھی گفتگو کا وقت نہیں ہے, لیکن میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. جعلت لی الارض مسجدا مطہورا, کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دی ہے. کہ اب میں نام لے لیتا ہوں یہاں پر تاکہ بات اتھینٹک بھی رہے, کہ آپ احباب نے جب ہمیں میڈیا پر دیکھا تو جناب جنید جمشید صاحب ہوتے تھے جب وہ حیات تھے, تو ہم ساتھ میں بریک میں وہ ایک طرف نماز پڑھے ہوتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوتے تھے, تو ہم سب سامنے سجدہ گاہ رکھتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حضرت یہ آپ آگے کیا رکھتے سامنے, اور ہم نے جب انہیں بخاری کی حدیث سنائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اللہ نے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آپ یہ خود بتلائیے کہ جو کارپٹ بچھا ہوا ہے یہ زمین ہے یا کارپٹ ہے. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا ان کو جو بات کہنے کی ہے, جو حق ہے وہ کہنا چاہیے کہ سجدہ گاہ انہوں نے میرے ہاتھ سے لی اور انہوں نے پیشانی پر سر رکھ کر یہ کہا کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو کم سے کم یہ ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ زندگی میں صحیح میں نے شیعوں کے مطابق سجدہ کیا تھا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ سامنے حدیث موجود, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اور تاریخ میں نبی مکرم جا نماز کے علاوہ ایک کھجور کے درخت کا ٹکڑا بطور سجدہ گاہ رکھا کرتے تھے, جا کے دیکھ لیجئے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ حضور کو براہ راست جا نماز پر سجدہ کرنے میں کیا زحمت تھی کہ وہ الگ سے ایک شے رکھا کرتے تھے, اور حضور کو یہ خیال کیوں نہیں آیا, کیونکہ سید الساجدین کی مجلس عزائے, لہذا میں سجدے پہ کچھ بات کر رہا ہوں. خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی کمر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہلکا کرو. طویل سجدے بہت پسند ہیں اللہ عز و جل کو, اور فقہی مسئلے کے اعتبار سے بھی, کیونکہ نماز میں موالات کی شرط ضروری ہے, پے در پے عمل ہونا چاہیے. لیکن فقہ کرام کا فتویٰ بھی ہے, فقہی مسئلے کا بھی بیان ہو جائے تو بہت مناسب ہے, کہ طویل سجدے اور طویل قنوت یہ نماز کے موالات کو باطل نہیں کرتے, یعنی متاثر نہیں کرتے. تو اگر طویل سجدے میں چاہے فرض نماز میں نہ ہو سکے, لیکن کوشش کیجئے کہ ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیجئے, یہ معنویت کو بڑھاتا ہے. اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پشت پر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دو طویل سجدوں کی مدد سے. جب کسی نے حضور سے آگے کہا بھی تھا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو حضور نے کہا تھا کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ طویل سجدوں سے میری مدد کرو. یعنی یہ کہ اس کام کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو طویل سجدہ کرو. تو ماشاءاللہ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں, ہمیں نماز پر کہنے کی مجھے یقین ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وہاں پر الحمدللہ کوئی بھی بے نمازی نہیں ہوگا, لہٰذا میں نماز فرض نماز کے حوالے سے بات کروں کہ جناب اسے آپ پڑھیے تو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم تو اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ اگلے مرحلے میں پہنچے ہیں. لہذا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نام سے مجلس عزائے شب شہادت ہے, تو سجدے پہ ایک بات کہ سجدہ کرنا کس پر ہے, اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا. جا کے تاریخوں میں دیکھیے گا کہ حضور جا نماز کے ساتھ ایک کھجور کی لکڑی یا اس کے پتے کا ایک حصہ رکھا کرتے تھے. اب حضور کو یہ خیال کیوں نہیں آیا, آئیے آج بعض مسلمان جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح تو بت پرستی کا الزام آ جائے گا, اگر حضور جانتے بوجھتے ہوئے الگ شے پر سجدہ کر رہے تھے تو ماننا پڑے گا کہ سجدگاہ پر سجدہ کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ سجدگاہ ہٹا کر سجدہ کرنا بدعت ہے. بے شک. ایک منٹ کی صلوات اور بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد.
اور اس وقت کے کسی مشرق نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم اور آپ میں فرق کیا رہ گیا کہ ہم بھی ایک بت کے سامنے جھکتے ہیں، آپ بھی ایک شے کے سامنے جھک رہے ہیں. کسی مشرق نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر مشرق ہے تو پھر ہم دونوں ہیں، اور موحد ہے تو ہم دونوں ہیں. نہیں، وہ بھی جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور جس شے پر سجدہ کر رہے ہیں اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اس پر سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. تو یہ اعتراض نہ لے کر آئیے سجدگاہ پر. مرسل اعظم سجدہ کرتے رہے، نہ کسی صحابی نے ٹوکا نہ کسی کافر کو اعتراض ہوا. اب یہ خیال آج ہی کہ مسلمان کو کیسے لاحق ہو گیا کہ اس طرح تو بت پرستی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ یقیناً متوجہ ہے کہ بت پرستی کے معنی بت کو سجدہ کرنے کے ہیں. سجدگاہ میں سجدگاہ کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدگاہ پر سجدہ ہوتا ہے. اگر یہ فرق کل کے کافر کو معلوم تھا تو آج کے بعض مسلمانوں کو کیوں نہیں معلوم؟ تو دو ہی باتیں ممکن ہیں، کہ یا مسلمان تعصب اور تنگ نظری کا شکار ہیں اور افتراق ایجاد کرنا چاہتے ہیں، یا مسلمان اتنا بھولا اور ناواقف ہو گیا ہے کہ اسے بت اور سجدگاہ کا فرق ہی نہیں معلوم. صحیح. اسے سجدگاہ، خاک شفا اور نعوذ باللہ کسی بت کا اسے فرق ہی نہیں پتا چل رہا. حقیقت تو یہ ہے کہ جو ذہن بت پرستی کے سائے میں پرورش پاتا ہے اسے ہر منزل پر بت پرستی اور شرک نظر آتا ہے. اور وہ مسلمان اگر بت پرستوں کے بجائے بت شکن کا پرستار ہو جاتا تو یہ خیال ذہن میں آتا ہی نہیں.
نعرہ حیدری پر محمد علیہ
الصلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. وہ کیا کیا جائے کہ آج بھی کافر کافر کے نعرے لگتے، آج تک کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں. اور پاکستان کے معروضی حالات، بہرحال میں جس پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں تو لہٰذا وہاں کے مجھے مومنین کا خیال بھی رکھنا ہے، تو میں بہت زیادہ اس بات کو اوپن نہیں کر سکتا. اور کچھ پلیٹ فارم پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن آج بھی کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں منظور ہے تم یزید کی طرح کے مسلمان رہو، ہمیں ابو طالب کی طرح کا کافر رہنے دو. ٹھیک ہے، یہ ہمیں منظور ہے. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کفر کے فتوے سے نہیں بچ سکے تو پھر ہم کس قطار اور شمار میں؟ امام حسین علیہ السلام پر قاضی شورہ نے نہیں فتویٰ لگایا تھا کیا؟ یہ جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو فتویٰ امام حسین علیہ السلام پر سن 60 ہجری میں لگا تھا وہ آج ہم پر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے کہ نقش امن کا کہیں خطرہ نہ ہو جائے، ہم بھی پر امن بقائے باہمی چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے مقدسات کی فہرست بھی تو روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. معاملہ یہ بھی تو ہے نا، ارے کہیں تو سٹاپ کرو. آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے انٹیریئر سندھ کے مومنین سے پوچھ لیجئے گا، اگر یزید کے باپ کا کہیں نام لے لیا جاتا تھا اسے کتنی توہین سمجھی جاتی تھی. میں 14 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اب آپ مقدسات بڑھاتے بڑھاتے لے آئیے اور پھر ہم سے بھی تقاضا کیجئے کہ ہم بھی احترام رکھیں. یعنی اب تو یہ کہ صرف یزید باقی رہ گیا، اس سے اوپر کی تو ساری لائن آپ نے کلیئر کر دی ہے. بلکہ ہلکی ہلکی ڈھولکی تو یزید کے لیے بھی بجنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کو بھی برا نہ کہو، چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ جملے سن رکھے نا آپ نے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، یزید کو بھی برا نہ کہو. تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر آپ کو ہمارے یزید پر لعنت بھیجنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق جب اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید پر لعنت بھیجنے سے معاف کر دے گا.
نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد والے محمد. والے
محمد وعجل فرجہم.
یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا نقل کفر کفر نہ باشد، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. وہ اللہ جو ایسا غفور و رحیم ہے جو یزید جیسے کو بھی معاف کر دے تو ہمیں تو کنفرم معاف کر دے گا پھر، جب ہم یزید اس کے باپ پہ لعنت بھیجے تو ہمیں تو کنفرم معاف کرے گا، جب یزید جیسے کو معاف کرے تو ہمیں کیوں نہیں کرے گا معاف؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا اگر یہی بات غور کیجئے گا، کبھی بھی ابو جہل کے لیے نہیں کہتی کہ ابو جہل کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے، سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، ابو لہب کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے، نہیں، عتبہ شیبہ کسی کے لیے نہیں کہتے، یزید کے لیے کہتے ہیں، یزید کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، وہ غفور و رحیم ہے، اس لیے کہ انسان اسی کے حق میں بولتا ہے جس سے اس کی کوئی رشتہ داری ملتی ہے۔
کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ،
آج تک وہ رشتہ جڑا ہوا ہے کہ بھائی یزید پہ لعنت نہ بھیجو، آپ کو مبارک ہو اس طرح سے، آپ وہ اس جیسے مسلمان بن جائیے، ہمیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کافر رہنے دیجیے، آپ کے قول کے مطابق ہمیں فخر ہے اس بات، اور ہم تو جڑے ہیں اہل بیت کے خانوادے سے، اور جڑے اہل بیت کے خانوادے سے اس لیے ہیں جو بنیادی ترین وجہ ہے، اس لیے جڑے ہیں کہ یہاں سے توحید ناب و خالص ملتی ہے، توحید خالص چاہیے نر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آؤ، یہاں تو معرفت توحید کی وہ منزل ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں کہ بے کہ عرفتک وانت دللتنی علیک، سبحان اللہ، ممکن نہیں ہے کہ آل محمد کے علاوہ کوئی یہ کہہ سکے، بے کہ عرفتک، پروردگار تیرے ہی ذریعے تیری معرفت حاصل کی ہے، وانت دللتنی علیک، تو نے ہی اپنی جانب میری رہنمائی کی ہے، براہ راست بلا فصل، چرند پرند درخت ستارے سیاروں کے ذریعے سے آئمہ علیہ السلام نے نہیں پہچانا اللہ کو، اور ممکن بھی کیسے تھا، اس لیے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ تھے، پھر آگے امام نے کہا ولولا انت لم ادر ما انت، پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ پہچان سکتا کہ تو کون ہے، یعنی تو نے ہی براہ راست مجھے سمجھایا ہے کہ میں کون ہوں، کہ تو کون ہے، توحید کا ایسا خالص بیان کہاں ملے گا آپ کو، امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ انداز فقط مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کا مشترک انداز ہے یہ، کہ امیر بیان نے دعائے سبح میں یہ نہیں فرمایا کہ یا من دل علی ذات ہی بذات وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقات، اے وہ خدا، یہ مولا کائنات کا بیان، دعائے سبح، اے وہ خدا جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی کی ہے، اس کی معرفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، خود وہ اپنی معرفت کا ذریعہ ہے، سوائے آئمہ علیہ السلام کے ممکن نہیں کوئی جملے کہہ سکے، یہ توحید خالص لے کر آؤ کہیں پر، حتی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ طریق معرفت نہیں ملتا کہ براہ راست بلا فصل خدا کی معرفت، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اس بات کی گواہ ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اور اس کی وجہ بہت سامنے کی ہے کہ انبیاء کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہوئی ہے، غور کیجئے گا، انبیاء کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد، جبھی تو خاک سے حضرت آدم کو خلق کیا اللہ نے، تو خاک پہلے سے ہے نا، تب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، تو زمین پہلے سے ہے، آسمان پہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ نے جب اعتراض کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے بعد ملائکہ نے اعتراض کیا، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ زمین پہلے سے ہے نا، تب حضرت آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہے، تو انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو خاکی اور خاکی انسان ہیں، لیکن جو ایک مراتب کی بات ہے وہ ہے کہ خلق ہونے کے بعد انہوں نے زمین کو دیکھا، پھر انہوں نے آسمان کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سیارات کو دیکھا، ان کے ذریعے سے معرفت کو گویا معرفت کا ایک ذریعہ بنایا ان سب چیزوں کو، اور پھر اپنی اقوام کو بتایا کہ خدا کو پہچاننا ہے تو ان مخلوقات کے ذریعے پہچانا، لیکن آل محمد کی منزل اس سے جدا گانا ہے، ان کا نور اس وقت خلق ہوا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کواکب و سیارے نہیں تھے، اس لیے قدرت نے آواز دی کہ اے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی، جو مخلوقات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا کہا کہ مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے گا اور میں آپ کو براہ راست اپنی معرفت عطا کروں گا، آپ نہ زمین کے محتاج ہوں گے، نہ آسمانوں کے محتاج ہوں گے، نہ ستاروں کے، نہ سیاروں کے، آپ کی منزل ہی الگ ہے، سب مجھے میری مخلوقات کے ذریعے پہچانیں گے اور دنیا مجھے آپ کے ذریعے پہچانے گی۔ پتہ نہیں کتنی بات واضح ہو رہی ہے، تاکہ محتاج اور بے نیاز کا فرق واضح ہو جائے، اہل دنیا سمجھ لیں کہ جو کائنات کا محتاج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اور جس کی کائنات محتاج ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے۔ آپ اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے سورج مغرب سے پلٹ آئے گا، آپ اشارہ کریں گے پانی جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے انگریزے آپ کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ کریں گے تو ملک الموت ان کی زائرہ کی روح کو واپس پلٹا دے گا۔
کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ،
ایک ایک واقعے میں، ظاہر ایک ایک جملے پورا پورا واقعہ ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بزرگ علماء کرام کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم مولانا قبلہ الکعبہ نادر صادقی صاحب، تو میں تو بول کر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں تو ثواب کے لیے بس کچھ ادھر ادھر سے جملے پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ تو بزرگ علماء کو سنتے رہتے ہیں تو یہ سارے واقعات اور مطالب آپ کے پاس موجود ہیں پہلے سے۔ مسقط کے مومنین سے میں گزارش بالخصوص مخاطب ہوں، اس لیے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ مجلس ادا ویسے پوری دنیا میں جا رہی ہے، لیکن دربار معصومین اس کے ہوسٹ ہیں۔ تو ملک الموت امام زین العابدین علیہ السلام کی زائرہ کی روح واپس پلٹا دے گا اگر مولا کا اشارہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے خود صحیفہ کاملہ جو ہمارا ویسے اشرے کا موضوع، کل سے پھر اس پہ تفصیل سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ، امام زین العابدین علیہ السلام کے انداز معرفت کا شاہکار ہے، مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عبد و معبود کا رشتہ کیا ہے، اس نے طلب بھی ہے اس میں، اس نے قبول بھی ہے، وہ صفات و جلال و جمال کا تذکرہ اور ذات و صفات کی مباحث، معرفت کے دروس، پھر عاقبت کی فکر، خوف خدا، بیان جنت، تذکرہ جہنم، یعنی جو کچھ صحف انبیاء میں ہے اس کا مختصر مجموعہ صحیفہ سجادیہ۔ جب ہی تو صاحبان معرفت نے کبھی اسے زبور آل محمد کا اور کبھی انجیل اہل بیت کا، اور یہ واضح کر دیا کہ اگر قرآن، دیکھیں زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت میں ایک درس پوشیدہ ہے کہ اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی تو اسے بھی مصحف کا درجہ حاصل ہو جاتا، لیکن عظمت قرآن یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ جو قرآن ظاہر ہے کہ کتاب لا ریب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہذا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو مصحف نہیں کہا گیا لیکن صحیفہ سجادیہ کہا گیا، اور متکلم کو مصحف ناطق کہا گیا۔ تو یہ امام کی زندگی کے احوال میں سے بس چیزہ چیزہ کچھ نکات ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے، آزاد میں گزارش کروں گا، ظاہر ہے کہ اگر آج حجاب پہ بات نہ ہو تو پھر کب بات ہوگی، ساری زندگی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام گریا فرماتے رہے، آج شام کہتے رہے، روایات میں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، روایات میں فقط حجاب پر اصرار نہیں ہے، شدت حجاب پر اصرار ہے، لہذا آپ اپنے حجاب میں جتنا شدت اختیار کر سکتی ہیں تمام فقہی اور شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، باعث ثواب ہے، حجاب فقط چادر پہن لینے کا نام نہیں ہے، چادر تو اس کا ایک حصہ ہے جس میں مکمل طور پر چھپا لیا جائے بالوں کو، ورنہ یہ کہ کتنی مرتبہ کور پورا کیا ہوا ایک خاتون نے، ایک مستور نے، لیکن مسئلہ فرض کیجئے کلر ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو شوق کلر ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، نامناسب ہے، فیت ماہ رضی بھی قلبی مرض، یہ ویسٹ نے سکھلایا ہوا ہے نا ہمیں کہ حجاب تو خاتون کی عفت کا مسئلہ نہیں، یہ تو مرد کی نگاہوں کا مسئلہ ہے، مرد اپنی نگاہوں کو ٹھیک کرے. یہ بات صحیح ہے کہ مرد کے اندر ایک خواہش اس قسم کی موجود ہے، لہذا خود قرآن میں ازواج نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ سخت حجاب کیجیے، فیتم الذی فی قلبہ مرض، ہوگا کوئی ایسا، اور سنگولر استعمال کیا مرضات مرض ایک شخص، فیتم الذی فی قلبہ مرض، یعنی الذین نہیں کہا، ایک شخص بھی اگر ایسا ہو باہر کہیں کہ جس کے دل میں مرض ہے، آپ اپنی عفت کی حفاظت کیجیے، اسے اپنی نظر کا اور اپنی خیانت کا حساب دینا ہے اللہ عز و جل کے پاس بلا شک. لیکن اس خاتون محترمہ سے یہ کہا گیا، اور بالخصوص دیکھیں اس کی مثال بڑی سادہ ہے، آپ پیٹرول سٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں پر ممنوع ہے سگریٹ نوشی کرنا. اب پاکستان یا انڈیا کے حالات میں تو پھر جہاں کہیں کوئی ممنوع کا بورڈ لگا ہوتا ہے اسی کے سامنے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ ممنوع ہے، لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ کراس. اور شاید ہی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ پیٹرول اسٹیشن پہ وہیں قریب میں سگریٹ نوشی کر رہا ہو، نہیں کرے گا. تو کیا جب بھی سگریٹ نوشی کی جائے گی پیٹرول اسٹیشن پہ تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں حادثہ ہو، ہزار میں ایک واقعہ شاید ایسا ہوگا کہ اگر کہیں سگریٹ نوشی کی جائے تو واقعہ ہو جائے گا. ہزار میں ایک دفعہ بچنے کے لیے 999 پہ پابندی لگا دی گئی کہ خبردار، not allowed, smoking is not allowed, absolutely not allowed. کیوں؟ ہزار میں ایک دفعہ کیا ریشو بنتا ہے؟ اس لیے کہ اگر واقعہ ہوگا تو اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیمیج کنٹرول پہ نہیں ہو سکے گا. لہذا حجاب کے معاملے میں فقط میں آپ سے عرض کرتا ہوں، واجب پہ نہ رکے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. شدت حجاب کو ماشاء اللہ ہم نے مومنین مسقط میں، جو مومنین ہیں ہمیں جو اطلاعات ملتی ہے، ہم آپ کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے پہلے حاضر بھی ہو چکے ہیں، کافی اچھا حجاب کے اعتبار سے اہتمام ہوتا ہے. لیکن امام سید سجاد علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے. لا دین علی من لا حیاء علو، کتنی احادیث حیاء پر موجود ہیں کہ حیاء ہے تو زینت اسلام ہے، حیاء ہے تو گناہوں کی مغفرت ہے. یہ ساری احادیث پڑھ رہا ہوں، حیاء ہے تو پھر دین ہے، جس کے پاس حیاء نہیں اس کے پاس دین نہیں. ایک حیاء کا ہونا، ایک شرم کا ہونا، مردوں میں بھی اس حیاء کا ہونا ویسٹرن ورلڈ میں آتے آتے اور اس کا اثر لیتے لیتے اب ہمارے جوان بھی گھروں کے اندر کبھی گھروں سے باہر وہ شارٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، میں نے اس کی حرام نہیں، لیکن جب یہ آج ہماری نسل کو شارٹس پہ لے آئے تو ہمارے بچے پھر کیا پہنیں گے؟ تو ایک حیا، ایک ڈیسنسی، ماڈریشن، اور وہ بھی کہ جو واجب کی حد تک ہے، وہ تو پھر واجب ہے، میں تو اسے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، اس کا یقیناً ثواب اور اجر ہے. لہذا میری ماؤں بہنوں سے دس بستہ گزارش ہے، میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ میں انشاءاللہ پورے خلوص سے نیت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تعارف ہمارے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے رہے شام اشام، یہ مصائب کا جملہ بھی ہے اور ساتھ میں درس لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد، یہ بات شاید کم مومنین جانتے ہوں، اگر کسی کی اولاد کو مسلسل قتل کیا گیا ہے تو وہ عابد بیمار ہیں. مولا کی اولاد، ان کی نسلیں، بنی امیہ نے قتل کیا، بنی عباس نے قتل کیا، بادشاہوں نے قتل کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا. زید شہید اور زید شہید کی اولاد کو چن چن کے قتل کیا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ کہ آدم آل محمد ہے، ابھی ہم نے عرض کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نسلوں میں بہت شہادت ہیں. تاریخ ائمہ گواہ ہے کہ آپ کی نسل میں جتنے شہید گزرے کسی امام کی نسل میں اتنے شہید نہیں گزرے. کربلا کی یاد سید الساجدین سے باقی رہی، دنیا یہ سمجھی کہ کربلا کے بعد اکیلا بچا ہے، مگر دنیا کو کیا معلوم تھا کہ اس تنہا سے بھی جب بدلہ لیا جائے گا تو لشکر کے لشکر دوڑیں گے، کبھی خراسان، کبھی بصرہ، کبھی آواز، کبھی بغداد، کبھی مدائن، کبھی نیشاپور، ڈھونڈتے رہے امام زین العابدین کی اولاد کہاں کہاں ہیں، جہاں جس شہر میں میری قتل کیا گیا، زیدی سادات کہاں کہاں چن چن کے مارا گیا، یہاں تک کہ مظلومیت کا وہ دور بھی آیا کہ مولا عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تقیہ کی وجہ سے اپنا تعارف نہیں کروا پاتی. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں سنیں، کن سختیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچائے. آج ہمارے لیے ایک بنیادی حجاب کرنا مشکل ہو گیا، اور حجاب میں جس طرح سے جب باہر جائیں نامحرم کے سامنے ہو، یا گھر میں بھی اگر نامحرم ہے تو جو قدموں کا حجاب وہ بھی واجب ہے. کس ڈریسنگ میں آپ باہر تشریف لے جا رہی ہیں اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے حجاب سے. تو حجاب کا مطلب پھر عرض کر دوں کہ فقط ایک چادر اوڑھ لینا نہیں ہے، وہ مکمل حجاب شرعی جس پر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا راضی ہیں، جس پر مولا عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں. اتنے قربانیاں دی مولا کی اولاد اور نسلوں نے کہ تقیہ کی وجہ سے تعارف نہیں کروا پاتی کہ ہم کس کی نسل سے ہیں. ایک وقت یہ بھی آیا کہ مثلا کہیں ازدواج ہوا، جب اولاد ہوئی تو بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا باپ سید سجاد کا پوتا ہے. یہ تاریخ میں ہے عزیزان گرامی، میں کیا عرض کروں. اور یہ تاریخ چونکہ کم مومنین تک شدت سے پہنچی، لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں ایسے بھی بیان کیا جائے، اور میں یہیں سے ربط مسائل دوں گا اس کے. حضرت عیسیٰ ابن زید کے حالات پڑھ لیجیے، زندگی گزاری حضرت عیسیٰ ابن زید ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے ہیں، زندگی گزاری سکائی کرتے کرتے. کوفہ میں ایک اونٹ لے لیا، پانی سے مشکیں بھر لیں، مشکوں کو اونٹ پر لادا کرتے تھے اور پھر ایک ایک گھر میں پانی پہنچاتے تھے. ایک عام سکا کی طرح زندگی گزاری، پھر جو کچھ ملتا رہا اس سے بچوں کا گزر بسر کرتے رہے. یہاں تک کہ جب ان کی بیٹی بڑی ہو گئی تو کوفے والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. کوفے والوں میں سے ایک شخص نے آ کر ان کی زوجہ سے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تھے کوفہ والے، اور کوفہ والے کا اون معنی میں کہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ اور تھے، وہ حتیٰ دشمنان اہل بیت میں سے تھے، یعنی یا کم سے کم اہل بیت کو امام کی حد میں نہیں مانتے تھے. کہ ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح چاہتے ہیں. اچھا زوجہ خوش ہو گئی، شاید بظاہر اس واقعے سے ایسا محسوس ہوتا کہ زوجہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پوتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے. اور جب گھر میں تشریف لائے تو زوجہ نے کہا مبارک ہو، ہماری بیٹی کے لیے ایک پیغام آیا ہے. تو بس یہ اپنے حجرے میں گئے اور سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، سید سجاد کی پوتی اور کوفے والوں میں بھی آئی جائے، بس مالک میری بچی کا دم نکل جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس میں رونا چاہیے کیا کیفیت. کہ باقاعدہ سجدے میں تشریف لے گئے، دعا کرتے رہے عیسیٰ ابن زید کہ پروردگار میں اس وقت حالت تقیہ میں ہوں، بس میری بچی کا دم نکل جائے، میں یہ کیسے ضبط کروں کہ سید سجاد کے خانوادے سے کوئی بی بی ہو اور وہ کوفے والوں میں بھی آئی جائیں. تو روایت کہتی ہے کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ باہر آ کر دیکھا تو بچی نے دم توڑ دیا تھا، اور ماں فریاد کرنے لگی تو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اللہ کی یہی مرضی تھی. سبحان اللہ، عابد بیمار کے اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پتا نہیں کتنی بات پہنچے گی. میں کہہ رہا ہوں عابد بیمار کے پوتے برداشت نہ کر سکے کہ کوئی کوفی ان کی بیٹی کو اپنے ازدواج میں مانگے. کیا گزری ہوگی مولا سجاد پر جب یزید کے دربار میں کسی نے سکینہ کو اپنی کنیزی میں مانگا تھا. کلیجہ کٹ جائے، زندگی بھر رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ مجھے مصائب کا ذکر کرنا ہے آج، تو گویا ایک شب شہادت سید الساجدین حسین کے سب سے بڑے عزادار کی شب شہادت ہے، شب عاشور کی کیفیت ہونی چاہیے آج. وہ کہ جو بابا پر روتا رہا آج اس کا ماتم ہے, جو 35 برس تک بابا بابا کہہ کر روتا رہا. کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شاید ہوتا ہے کہ آج آپ نے ظاہر ہے کہ مجلسیں بھی بڑی تعداد میں کی ہوں گی اور پہلی محرم سے آپ گریا کر رہے ہیں, لیکن آج میرے ہاتھ جڑے ہوئے, خستہ نہ ہوئیے گا گریا کرتے ہوئے, اس لیے کہ آج اس کا ماتم ہے جو 34 سال تک روتا رہا تھا لیکن تھکا نہیں تھا. وہ زبیہ کو دیکھا تو روئے, پانی کو دیکھا تو روئے, اللہ جانے کیا, یقین جانیے روح کانپ جاتی ہے اس تصور سے کہ مولا نے کتنا صبر کیا. ماں پھوپھی بہنوں کو سر بازار بے ردا دیکھنا, کچھ مصائب کل سنا چکا ہوں, آج میں وہی تفصیل سے وہی اسی ترتیب سے پھر آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں. سید ابن علی نے کربلا میں پورا کنبہ مولا سیر ساجدین کے حوالے کیا تھا نا, اور جاتے ہوئے سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی تھی میرے مولا نے, اور کہا تھا اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے بیٹا سجاد, اور جاؤ بیٹا سجاد جب مدینے پہنچنا, آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اگر ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے نہ بھولنا, اور اگر کسی غریب کی مصیبت کو سنو تو مجھے ضرور یاد کر لینا, اور اے میرے چاہنے والوں تم بہت یاد آئے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. لئی تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفل فابوا ان یرحمونی, مجرئی خلق میں آنکھوں سے کیا کیا دیکھا پر کہیں سبت پیمبر سن آقا دیکھا, ظلم اے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا, گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا, بیڑیاں دیکھی تو پھیلا دیے عابد نے قدم, سر کو نہوڑا جب توق کا حلقہ دیکھا. شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سارے دختر زہرا دیکھا. زمین پھٹ کیوں نہ گئی, آسمان کیوں نہ گر گیا. سید الصابرین میرے مولا آپ پر ہمارے ہزاروں سلام ہو مولا, جو ہمارے لیے پڑھنا اور سننا مشکل ہے آپ نے بازار کوبہ اور شام میں کیسے دیکھا مولا. شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سارے دختر زہرا دیکھا, بے ردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا. جب مولا دربار میں تھے تو ایک جملہ اتنا سخت ہے لیکن مقتل میں لکھا ہوا ہے, اللہ جانے مصائب کے کیا پہاڑ تھے کہ سید سجاد کی زبان متحر پر یہ جملہ آ گیا, یا لیت امی لم تلدنی اليوم, کاش کوئی عربی میں سے سمجھ سکے. مولا کہتے ہیں کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ چلا ہوتا. اللہ جانے مولا نے جملہ کب کہا, جب کسی نے سکینہ پر ہاتھ اٹھایا, کسی نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا تمسخر اڑایا بڑے دربار میں, یا کسی نے جب میرے مولا امام سیر ساجدین کے سامنے چشمے حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور ظالم لبوں پر چھڑی مار رہا تھا, کیا کیفیت تھی کہ میرے مولا نے کہا کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا. شام کے زندان میں اپنی پھول جیسی بہن سکینہ کو دفنایا میرے مولا نے. مولا کے مصائب ہے نا یہ, دیکھیں زندان شام میں زنان شام کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی بچی کو دفنانے کے لیے آئے, میرے غریب امام نے قبر کھو دی ہے. شام کے قید خانے میں اپنی بہن کو دفنایا, جملہ کہوں گا کہ باپ نے علی اصغر کو دفن کیا, بیٹے نے سکینہ کو دفن کیا. پہلے نے مولانا مرحوم منتظر عباس نقوی صاحب سے جملہ سنا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ ذرا سوچو, کچھ باتیں ہوتی ہیں پڑھنے کی لیکن بین السطور سمجھنے کی بھی, سید سجاد نے اپنی خار سکینہ کو دفن کیا یہ تو ہمیشہ سنتے ہو, لیکن سوچو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو اس نے قبر کیسے بنائی ہوگی, جس کے گلے میں توک ہو, پیروں میں بیڑیاں, قبر میں لنگر ہو, اس نے قبر کیسے بنائی, یا جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں انہی ہتھکڑیوں سے کھرچ کھرچ کر. زندان میں سکینہ کا لاشا دفنایا, اے حضرت حجت مولا امام زمانہ آپ ہمارا پرسہ قبول فرمائیے گا. آج کی شب یقیناً آج جنت البقیع کی شکستہ قبر سید سجاد میں تشریف فرماؤ گے اور آپ بھی سجاد کی طرح کہہ رہے ہوں گے اچھا. امام زمانہ زیارت ناحیہ پہ جو فرماتے ہیں کہ میں آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو روتا ہوں, اور جب کسی عارف نے امام سے ملاقات کی تو مولا نے یہی کہا تھا کہ نہ اکبر کے کلیجے پر خون کے آنسو, نہ حسین کے باما اللہ سے پر, نہ عباس کے قد شانوں پر جو اصل خون کے آنسو تھے. سلام اللہ علیہ دربار. یقیناً امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد سید الساجدین اللہ اکبر ان کی قبر مطہر پر بیٹھ کر کے فریاد کر رہے ہوں گے, اے مولا آپ کے جد سید الساجدین. لکھا ہوا ہے تاریخوں میں جب مولا کسی محفل میں بیٹھتے تھے نا امام زین العابدین تو ابا کو پھیلا کر اپنے پاؤں پر ڈال دیتے تھے. پہنچا امام کے پاس تو ابا ہٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا پاؤں کی ہڈی نظر آ رہی تھی. سید سجاد سید سجاد سیدھا پیٹ پیٹ کھا جائے اور گزر جائے دنیا سے تو کم ہے خدا کی قسم. منہال نے دیکھا پاؤں کی ہڈی نظر آ رہی ہے. منہال کہتے ہیں میں نے کہا فرزند رسول یہ گوشت گوش کیوں نہیں ہے پیروں میں؟ فرمایا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, مجھے جس علاقے پر بٹھایا گیا تھا میری پنڈلیوں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا اور اب کل میں اونٹ سے دوڑتا ہے. سید سجاد کا گوش ختم ہو گیا. جملہ مجھے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس عالم میں بھی گویا قدموں کی یہ حالت ہو گئی تھی, لیکن آپ نے سن رکھا ہے نا مولا اپنے بابا کی مجلس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے. زہری کا واقعہ سن رکھا ہے نا. اے میرے عزیزوں بالخصوص جو مسقط کے مومنین سن رہے ہیں انہوں نے ہر گھر میں فرش ادا بچھایا ہوا ہے نا. آپ بھی ہماری طرح اس غربت میں میلبرن میں یہاں پر بھی ہر مومن کے گھر میں فرشی عزا کوئی ادب سے بیٹھ کر لوگ فرش پہ بیٹھ کے مصائب سنتے ہیں. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا جہاں مولا کے مصائب ہو وہاں سید سجاد آتے ہیں نا. اے مومنوں تم خوش نصیب ہو آج سید سجاد تمہارے گھر میں مہمان ہے. میں نے ایک بزرگ سے آیت اللہ گلپائگانی کے حوالے سے سنا تھا کہ جس مجلس میں جس امام کی شہادت کا ذکر ہو وہ مولا خود تشریف لاتے ہیں, اور پھر فرمایا اگر فاطمہ زہرا کا ذکر ہو تو بارہ کے بارہ تشریف لاتے ہیں. تابع بیان نہیں رہے عزیزوں. میں آج دن کی چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں اور ایک پانچویں مجلس اور پڑھنی ہے اس کے بعد, لہٰذا بس اب جتنا سینے میں دم ہے وہ عرض کرتا جاؤں گا. میں تبرکن واقعہ سنا دوں اس لیے کہ مصائب کے واقعات تو وہی اسے تو نہیں بدلا جا سکتا, لیکن میں جو عرض کروں گا آنکھوں کی آنسوؤں کی بھیگ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب فرما لیجئے گا. زہری نے آ کر کہا مولا میرے گھر میں شادی ہے میرے بیٹے کی, آپ تشریف لائیے گا. امام نے کہا تجھے خبر ہے نا کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. سر جھکا کر چلا گیا. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ معمولاً شادی پر آنے کے لیے کوئی منع کرے تو آپ اصرار کرتے ہیں نا, لیکن زہری گویا ایسا جواب اسے ملا کہ اصرار ہی نہ کر سکا. مولا سے کیا کہتا؟ کچھ دنوں بعد آ کے کہتا ہے مولا میرے گھر میں آپ کے بابا کا ذکر ہے. مولا نے کہا میں آؤں گا. مولا بس انہی پیروں کے ساتھ کے جن میں گوشت ختم ہو. اللہ جانے کس کیفیت میں کس لباس میں مولا تشریف لے گئے. زہری کے گھر پہ پہنچے صدر مجلس میں اس نے بٹھایا مولا تشریف لائے, اور جب خطیب نے ذاکر نے جو بھی مداح تھا وہاں پر اس نے مصائب کے اشعار پڑھنا شروع کیے, اتنا گریا ہوا کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. اس لیے کہ جب آج ہم مجلس میں مصائب سنتے ہیں اب تو ضبط نہیں ہو پاتا. ارے مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کے کمال لاشے کو خود دیکھا ہو, مجلس میں وہ موجود ہو جس نے بی بی کی رضا سنتے ہوئے دیکھی ہو, مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ پر ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا ہو, مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اونٹوں کی بوجھ سے بچوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہو. سوچو مجلس میں کیا کوہرام بپا ہوگا جب مجلس ختم ہوئے پھر آ کر سر پیٹتے جانا, آ کر دیکھا ارے امام کیوں نہیں نظر آتے, کہاں ہے مولا. جب دیکھا تو جہاں عزاداروں نے اپنی جوتی اپنی لالے نے اتاری تھی, ارے مولا آپ یہاں پر, بڑی شرمندہ ہوں میں, مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں تو دیکھ ہی نہ پایا, مولا آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے. کہے زہری تو تو ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے اس مداح نے ہمارے جد کے مصائب میرے بابا کے مصائب شروع کیے, جنت سے میری دادی سلام اللہ علیہ مجلس میں تشریف لا چکی ہے, میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں آزاداروں نے اپنی چوتیاں اتاری. مولا ہم قربان ہو جائیں, آپ کہاں تشریف فرما ہوتے, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اجازت دی کہ ہم فرش ادا پر آ کے بیٹھے, آپ کے بابا کے مصائب پڑے. مولا آپ راضی ہوتے جو آپ کے بابا پر گریا کرتا ہے. مولا نے بس شام اور شام کہہ کر سمجھا دیا, ماں بہنوں کے کلے سر تماشائیوں کا مجمع میں آنا, سجاد کو مار گیا شام, کیا کیا نہ دل میں رہ گیا افتاد شام میں, ایک زندہ لاش بن گیا سجاد شام میں. مائیں بہنیں حجاب کے لیے انشاءاللہ محتاط رہیں گی. اس فقیر سے بس آج اس بات کو قبول کر لیجئے گا, زندان شام میں یہ غم بھی کے بندے ہاتھوں کے ساتھ بہن کو دفنایا, خون بھرا لاشا, جلا ہوا کرتا, کانوں سے لہو, منہ پر تماچے, جو بابا بابا کہنے والی تھی وہ گزر گئی. سجاد نے اپنی بہن کو دفنایا, اے بہن سکینہ تم پوچھا کرتی تھی کہ بھائی ہم کب رہا ہو کر جائیں گے, اب آپ کی تدفین بھی اسی زندان شام میں ہوگی. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو, بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. بس عزیزوں میں اختتام تک لے آیا, ابھی بیان نہیں رہی. اب امام کا یہ عالم ہے کہ دن ہے تو رونا ہے, رات ہے تو رونا ہے, کھانا دیکھا تو روئے, پانی آیا تو روئے, کیسے کھاؤ میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا, کیسے پانی پیوں میرا باپ پیاسا مار دیا گیا, وضو کا پانی سامنے آیا تو اتنا روئے کہ پانی دو چند ہو گیا. دنیا سے یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو سکا سید سجاد کا. اور ظالم ولید ابن عبد الملک نے محرم سن 95 ہجری مولا کو زہر دیا, 25 محرم الحرام آ گئی. زہر کا اثر شروع ہوا. عزیزو اختتام پر دعا کا کوئی تفصیلی موقع نہیں ہوگا, بس جو طلب کر سکتے ہو مولا سے ناسو ہوگی, بھیک مانگتے جانا جانا مولا, ہماری نسلیں آپ کی عزادار رہے مولا, ہماری نسلیں آپ کی ولایت پر رہے مولا. زہر کا اثر شروع ہوا مولا سید سجاد علیہ السلام میں, تو امام محمد باقر کو بلایا, فرمایا کہ بیٹا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میری تجہیز اور تکفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ زہر کا اثر بڑھا, مولا سیر سجاد خاموش ہوئے, روح پرواز کرنے لگی. مولا یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اللہ کا شکر ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کے پاس جب تڑپ کر پہنچا تو میں نے مجھے محسوس ہوا کہ میرے بابا کے سرحانے میرے دادا حسین ابن علی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں آپ بیٹا سجاد تمہارا بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے. بابا کو نے مالا دنیا سے رخصت ہو گیا. ابو نے ایک جملہ کہہ دوں میں اور پھر انشاءاللہ گروئیں گے اور مصائب میں ماتم کریں گے انشاءاللہ نوحے میں. مدینہ میں شہادت کی خبر پھیلی مولا کی, چاروں طرف کوہرام, پرسہ دینے والوں کا ہجوم، رونے والوں کا مجمع، نماز جنازہ ادا کرنے والوں کا اجتہام، یعنی آج مدینہ کا رنگ ہی کچھ اور ہے. ورنہ جانتے ہو نا اسی مدینہ میں سیدہ کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا تھا، سجاد کی دادی کے جنازے کے ساتھ، حسن مصطفیٰ کے جنازے پر کتنے تیر برسے. لیکن آج مدینہ میں بیمار کے گریے کا اثر ہے، یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو اہتمام سے اٹھ رہا ہے. ورنہ جنازہ پیغمبر میں چند افراد تھے، جنازہ زہرا رات کی تاریکی میں تھا، جنازہ علی خاموشی کے ساتھ تھا، جنازہ حسن مصطفیٰ تیر باران تھا، اور حسین کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا ہی نہیں تھا. ایک بیمار تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، آگے کربلا پر ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر. آج پہلا موقع تھا جب امام محمد باقر نے غسل و کفن دے کر جنازہ رکھا تو نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا، آسمان سے ملائکہ کی تکبیروں کی آوازیں آ رہی تھی، ہر طرح شور و گریا بکا تھا. اگر عزاداروں کیا سمجھتے ہیں یہ منظر دیکھ کر روح سید سجاد مطمئن ہو گئی ہوگی، یا سجاد نے اسی تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہوگا جب مولا کا تابوت اہلیان مدینہ کے کاندھوں پر جنت البقیع کی طرف چلا تو کیا کیفیت ہوگی؟ سجاد کا تابوت رقیہ کے بنا تھا، زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا. بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا یہ آپ کا لال آپ کا شرمندہ ہے، آج میرے جنازے پر یہ مجمع ہے، میرا تابوت اٹھانے والے اتنے لوگ ہیں، مگر کل جب کربلا میں رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ کھا کے گھر میں کربلا پر تھا، نہ کوئی میرے علاوہ رونے والا تھا، نہ کوئی جگمانے والا تھا. اب آپ اتنا ضرور ہے جب آپ کے لاشے کو قبر میں اتارا تھا تو ہاتھ برآمد ہوئے تھے، آواز آئی تھی لاؤ بیٹا زین العابدین میری امانت تیرے حوالے کر دو. سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، بے رضا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی، یہ امام وقت ہے اور پابلا سالار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا Thank you.